बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। पैगंबर, कह दो कि मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का रसूल और नुमाइंदा हूँ जिसके लिए ज़मीन और आसमान की ममलिकत है। उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। वही हयात देता है और वही मौत देता है। लिहाजा अल्लाह और उसके पैगंबर उम्मी पर ईमान ले आओ जो अल्लाह और उसके कलिमात पर ईमान रखता है, और उसी का इत्तेबा करो कि शायद इसी तरह हिदायत याफ्ता हो जाओ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। सामीन, अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमा रहे थे। सूरह आराफ की आयत 158 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली अरबाबी। सामीन, हमारी ये नशरियात आप शार्टवे में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलो हर्ट्स और मीडियम वे में 765 किलो हर्ट्स पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पे हमारा पता है urdu.sehr.tv.ir। सामीन, हमारी नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील नोट फरमा लें। अभी कुछ ही देर में आप प्रोग्राम गिर्दोपेश समाअत फरमाएंगे जो आलमी खबरों और सियासी तबसरे पर मुश्तमिल है। اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا. پھر آپ ایران کے 13ویں صدارتی انتخابات کے حوالے سے ہمارا خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا اور آج کا ایران ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ فلسطین کا مسئلہ اب بھی امت اسلامیہ کا اہم ترین مشترکہ مسئلہ ہے اور ظالم و غاصب صہیونی حکومت کا مقابلہ کرنا، ظلم اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے جو ایک عوامی فریضہ ہے. آپ نے فرمایا کہ صہیونیوں نے مقبوضہ فلسطین کو دہشت گردی کا اڈہ بنا رکھا ہے. آپ نے مزید فرمایا کہ ظالم سرمایہ دارانہ نظام کی پالیسیوں نے کسی قوم کے ہاتھ کو اپنے آبائی وطن اور آبائی سرزمین سے منقطع کر کے اس میں ایک دہشت گرد حکومت اور اجنبی عوام کو جگہ دی ہے. آپ نے فرمایا کہ صہیونی دشمن حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے تحریک شروع ہو چکی ہے اور جاری رہے گی. تو سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں سب سے پہلے عالمی خبریں. پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. کینیڈا میں پاکستانی نژاد مسلمان خاندان کے خلاف دہشت گردی. دہشت گرد نے ایک ہی خاندان کے 4 افراد کو کچل ڈالا. حکومت پاکستان کا شدید احتجاج. کرونا کے خلاف جنگ میں مجرمانہ غفلت کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف فوجداری مقدمہ چلایا جائے. ہندوستانی کانگریس پارٹی کا مطالبہ. ایران میں 13ویں صدارتی انتخابات کی سرگرمیاں. امیدواروں کے مابین براہ راست دوسرا ٹی وی مباحثہ جاری ہے. عوام میں جوش و خروش بڑھ رہا ہے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. کینیڈا کے اصلی باشندوں کے کم سن بچوں کی اجتماعی قبروں کی دریافت کے بعد اب ایک پاکستانی نژاد مسلمان خاندان کو ٹرک سے کچل کے مار دینے کی خبریں موصول ہوئی ہیں. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے اونٹاریو میں پاکستانی نژاد مسلمان خاندان کے قتل پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے واقعے کو مغرب میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کی علامت قرار دیا ہے. میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ انتہا پسند دہشت گرد نے پیر کی شام ایک پاکستانی نژاد مسلمان کینیڈین خاندان کو اپنی گاڑی سے جان بوجھ کر کچل ڈالا. پولیس کے مطابق ٹرک ڈرائیور نے مذکورہ خاندان کو اس وقت کچل ڈالا جب وہ صوبے انٹریبیو کے شہر لندن میں ایک سڑک عبور کر رہا تھا. دہشت گردی کے اس واقعے میں مذکورہ مسلمان خاندان کے 4 افراد جاں بحق ہو گئے. ایک بچہ شدید طور پر زخمی ہوا ہے جسے مقامی ہسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے. سٹی پولیس چیف نے حملہ آور کی گرفتاری کی اطلاع دیتے ہوئے بتایا ہے کہ حکام کا خیال ہے کہ مسلمان خاندان کے خلاف یہ حملہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے. دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ایک ٹویٹ میں پاکستانی نژاد مسلمان کینیڈین خاندان کے قتل پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے واقعے کو مغرب میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کی علامت قرار دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے لکھا کہ دہشت گردی کا یہ قابل مذمت اقدام اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ مغربی ممالک میں اسلاموفوبیا کو پوری شدت کے ساتھ ہوا دی جا رہی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ مغرب میں اسلاموفوبیا کے تدارک کے لیے ٹھوس اور مؤثر اقدامات عمل میں لائیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی کہا ہے کہ مغرب میں اسلاموفوبیا میں اضافہ ہو رہا ہے جس کے آگے بند باندھنا ہوگا۔ پاکستانی وزیر خارجہ نے کہا کہ مجھے وزیر اعظم کینیڈا سے امید ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ پاکستان کے دیگر سیاسی و مذہبی رہنماؤں نے بھی کینیڈا میں پیش آنے والے واقعے کو کھلی دہشت گردی اور سرکاری سرپرستی میں چلائی جانے والے اسلاموفوبیا مہم کا حصہ قرار دیا۔ کینیڈا میں نسل پرستانہ اور انتہا پسندانہ نظریات کا پھیلاؤ اکثر و بیشتر نسلی اور مذہبی اقلیتوں کے خلاف دہشت گردی کے واقعات کا سبب بن جاتا ہے۔ 29 جنوری 2017 کو کینیڈا کے شہر کیپ کے اسلامی مرکز پر دہشت گردوں کی فائرنگ میں 6 نمازی شہید اور 8 دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ پاکستانی نژاد مسلمان خاندان کے وحشیانہ قتل سے پہلے کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں ایک متروکہ اسکول کے احاطے سے ایک اجتماعی قبر دریافت ہوئی تھی جس میں اس ملک کے اصلی باشندوں سے تعلق رکھنے والے 215 بچے دفن ہیں۔ پاکستان کے وفاقی وزیر ریلوے نے حالیہ ریل حادثے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے اور محکمہ جاتی غفلت کو حادثے کی وجہ قرار دیا ہے۔ مقامی اخبار کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کے وزیر ریلوے اعظم خان سواتی نے کہا ہے کہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ جس ٹریک پر حادثہ پیش آیا ہے اس پر مسافروں کا تحفظ داؤ پر ہے۔ اخبار کے مطابق ریل حادثے پر استعفیٰ دینے کے سوال پر وزیر ریلوے کا کہنا تھا کہ میں ریل حادثے کی ذمہ داری قبول کر لیتا ہوں اور میرے ماتحت کام کرنے والے سینئر افسران بھی اس کی ذمہ داری لیتے ہیں، تاہم انہوں نے استعفیٰ دینے یا نہ دینے کی کوئی بات نہیں کی۔ گھوٹکی ریل حادثے کی ابتدائی رپورٹ میں آیا ہے کہ ابتدائی رپورٹ بھی منظر عام پر آ گئی جس میں کہا گیا ہے کہ حادثہ اپ ٹریک کے دائیں پٹری کا ویلڈنگ جوائنٹ ٹوٹنے کے باعث پیش آیا ہے۔ ریلوے ٹریک کی فرسودگی، ناقص انٹر لانکنگ سسٹم اور بنیادی ڈھانچے میں پائے جانے والے نقائص کو پاکستان میں ریلوے حادثات کی اہم وجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ برس ریل کے چھوٹے بڑے 64 حادثات پیش آئے تھے، جبکہ سن 2019 میں پیش آنے والے 100 کے قریب ریل حادثات میں درجنوں افراد مارے گئے تھے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر نے پاکستان میں پیش آنے والے ریل حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں پاکستان میں ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی نے لکھا ہے کہ انہیں صوبہ سندھ میں پیش آنے والے ریل حادثے میں 60 زائد قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی صدمہ پہنچا ہے۔ انہوں نے پاکستان کی حکومت، عوام اور مرنے والوں کے لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ خداوند متعال سے دعا ہے کہ وہ مرنے والوں کو اپنے سائے رحمت میں جگہ اور زخمیوں کے لیے شفا عاجل عطا فرمائے۔ واضح رہے کہ پاکستان کے جنوبی صوبے سندھ کے شہر ڈھیرکی کے قریب 2 ٹرینوں کے درمیان ہونے والے تصادم میں کم سے کم 62 افراد جاں بحق اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کانگریس پارٹی نے کہا ہے کہ کورونا کی دوسری لہر میں انسانیت کے خلاف جرم کا ارتکاب کرنے والوں کے ساتھ سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی اور جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے کہا ہے کہ کرونا کی دوسری لہر میں آکسیجن اور انسانیت کی کمی کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی جان گئی ہے، جو ایک بڑا جرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ذمہ داروں کے خلاف فوجداری مقدمہ چلایا جائے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ بی جے پی کی حکومت میں آکسیجن اور انسانیت دونوں کی شدید قلت ہے، اس خوفناک جرم کے ذمہ داروں کے خلاف فوجداری کارروائی ہونی چاہیے۔ دوسری جانب پرینکا گاندھی نے بھی کووڈ سے ہونے والی اموات کے سرکاری اعداد و شمار اور شمشان گھاٹوں اور قبرستانوں میں پائی جانے والی اعداد و شمار میں واضح فرق پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ اعداد و شمار میں اتنا فرق کیوں ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ 2 مہینے بعد پہلی مرتبہ کرونا کے یومیہ معاملات 1 لاکھ سے کم سامنے آئے ہیں۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی یو این آئی نے وزارت صحت کے حوالے سے خبر دی ہے کہ ملک میں کرونا انفیکشن کی رفتار کافی حد تک سست پڑ گئی ہے اور پچھلے 63 دنوں میں پہلی بار یومیہ کیسز 1 لاکھ سے کم آئے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 86,400 نئے معاملات درج کیے گئے، جس کے بعد متاثرین کی مجموعی تعداد 2,89,96,000 ہو گئی ہے۔ اسی عرصے میں 2,123 مریض کرونا سے جان کی بازی ہار گئے۔ یوں ہندوستان میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 3,51,000 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملک میں اب تک 23,61,00,000 لوگوں کو کرونا کے ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ دوسری طرف دہلی، مہاراشٹر، یو پی اور تامل ناڈو میں کرونا کی پابندیوں میں نرمی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر میں پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے مرکزی حکومت سے کہا ہے کہ وہ کشمیر کے بارے میں اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرے۔ جنوبی کشمیر میں پی ڈی پی کے کارکنوں سے خطاب کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے جموں کشمیر سے متعلق مرکزی حکومت کی پالیسیوں پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہم نئی دہلی کی حکومت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ کشمیریوں سے متعلق اپنائی گئی پالیسیوں پر نظر ثانی کرے اور اپنا موقف تبدیل کرے۔ محبوبہ مفتی نے کشمیر میں کم سن بچوں پر مختلف قسم کی دفعات میں جملہ یو اے پی اے لگا کر گرفتار اور جیل میں بند کیے جانے کی بھی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کشمیری عوام کی کوئی بات نہیں سنتی۔ انہوں نے مرکزی حکومت کو خبردار کیا کہ وہ کشمیریوں کو دیوار سے لگانے سے باز رہے، کیونکہ یہ روش بہت ہی خطرناک ہے اور اس سے حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے۔ ثقافتی، سماجی اور سیاسی امور کے بارے میں ایران کے نامزد صدارتی امیدواروں کے درمیان دوسرا ٹی وی مباحثہ اس وقت اسلامی جمہوری ایران کے ٹیلی ویژن چینل اور ریڈیو پر جاری ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق نامزد صدارتی امیدواروں کے درمیان دوسرا ٹی وی مباحثہ مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع ہوا۔ 3 گھنٹے تک جاری رہنے والے ٹی وی مباحثے کے لیے نامزد صدارتی امیدوار اپنی اپنی ٹیموں کے ساتھ قومی نشریاتی ادارے IRIB میں موجود ہیں۔ نامزد صدارتی امیدواروں کے درمیان یہ مباحثہ قومی نشریاتی ادارے کے مختلف ٹی وی اور ریڈیو چینلوں سے براہ راست نشر کیا جا رہا ہے۔ نامزد صدارتی امیدواروں کے درمیان تیسرا ٹی وی مباحثہ ہفتہ 12 جون کو ہوگا۔ دوسری جانب ایران کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ 18 جون کے صدارتی انتخابات کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی مشارکت کا یہ عوامی جشن خصوصی کرونا پروٹوکول کے ساتھ منایا جائے گا اور ہم اسے بیماری کے پھیلاؤ کا سبب نہیں بننے دیں گے۔ IAEA میں ایران کے مندوب نے کہا ہے کہ ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کی تازہ رپورٹ دو طرفہ تعاون کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے اور ان کی رپورٹ بے بنیاد اور غیر قابل اعتبار ہے۔ آئی اے ای کے سربراہ رافائل گروسی نے ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز کی نشست کے پہلے روز ویانا میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کا دعویٰ کیا کہ سیف گارڈ کے بارے میں جو سوالات باقی رہ گئے ہیں ان کا جواب ایران سے حاصل کرنے سے ایجنسی قاصر ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایران کچھ ایسے مقامات پر بھی ایٹمی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے جس کا اس نے ذکر نہیں کیا۔ ویانا میں ایران کے مندوب کاظم غریب آبادی نے اس بے بنیاد رپورٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کے حالیہ مواقف ایران کے ساتھ تعاون کے لیے آئی اے ای کے سیکرٹریٹ کے یک طرفہ نقطہ نظر اور باہمی مذاکرات کی سطح کو نظر انداز کیے جانے کا باعث بنتے جا رہے ہیں اور دونوں فریقوں کے درمیان آئندہ کے مذاکرات اور تعاون کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئی اے ای کی رپورٹ ایران اور آئی اے ای کے مابین تعاون کے ریکارڈ کے برخلاف ہے اور یہ غیر معتبر ہے جسے غیر معتبر ذرائع کے حوالے سے تیار کیا گیا ہے۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے بھی ایٹمی معاہدے سے واشنگٹن کی یک طرفہ اور غیر قانونی علیحدگی کی جانب کوئی اشارہ کیے بغیر دعویٰ کیا ہے کہ ابھی یہ واضح نہیں کہ ایران ایٹمی معاہدے میں واپس آنے پر مائل ہے یا نہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے امریکی وزیر خارجہ کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہران ایٹمی معاہدے پر بدستور قائم ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے ایک ٹویٹ میں اپنے امریکی ہم منصب کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ تاحال یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن اور وزیر خارجہ بلنکن، ٹرمپ اور پومپیو کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی ناکام پالیسی سے دستبردار ہونے پر آمادہ ہیں یا نہیں۔ انہوں نے کہا، انہوں نے مزید لکھا کہ یہ بھی واضح نہیں کہ امریکہ اقتصادی دہشت گردی کو مذاکرات میں بارگیننگ کے ایک ہتھکنڈے کے طور پر استعمال کی عادت تر کرے گا یا نہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تخوی، اور اب اسٹوڈیو میں سیاسی گفتگو کے لیے تشریف لا چکے ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب۔ ان کی خدمت میں چلتے ہیں، انہیں سلام عرض کرتے ہیں۔
بہت شکریہ جی،
خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، یمن کے حالیہ بحران کو حل کرنے کے لیے عمان نے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں، کیا عمان اس جنگ کو روکنے میں مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے؟ اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، عمان خطے کے مشرق وسطی کے ان ممالک میں ہے کہ جس کی سیاست منفرد رہی ہے، اور خطے کے اندر بہت سارے ایسے اختلافی مسائل رہے ہیں کہ جس میں عمان نے خود کو کبھی انوالو نہیں کیا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماضی کے اندر بھی بہت سارے علاقائی جھگڑے رہے، مختلف ممالک کے درمیان کشیدگیاں رہیں، حتی ایران عراق جنگ سے لے کے اور اس کے بعد تک کے جو مقاومت کے بلاک اور اینٹی مقاومت، تو اسی طرح ایران اور سعودی عرب کے اختلافات رہے، عراق اور سعودی عرب کے مسائل رہے، کویت اور سعودی عرب اور قطر، تو یہ جتنے مختلف ماضی میں واقعات رہے، تو اس میں عمان جو ہے وہ کبھی بھی فریق نہیں بنا، پارٹی نہیں بنا، اور اس کا پارٹی نہ بننا اس بات کا موجب بنتا رہا کہ جب بھی کہیں پہ مسائل بہت زیادہ الجھ جاتے تھے تو عمان درمیان میں کوئی نہ کوئی ثالثی کا کردار ادا کرتا، یہی وجہ ہے کہ اب ماضی کے جتنے علاقائی جھگڑے تھے، کشیدگیاں تھیں، تو اس میں کئی بار بیرونی عناصر بھی جب آ کے کہیں پہ خطے کے موضوعات کے اندر کوئی اپنی انوالومنٹ ظاہر کرتے، تو ان میں قطر کو، مسقط کو جو ہے وہ، معاف کیجیے گا، مسقط یعنی عمان کو ہمیشہ جو ہے وہ درمیان میں ایک میڈیٹر کا کردار دیا گیا۔ امریکہ نے خطے کے اندر کئی ممالک کے ساتھ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بہتر کرنے کی کوشش کی، یا غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کی، یا اپنا کوئی خاص پیغام پہنچانے کی کوشش کی، تو اس میں بھی عمان کام آیا۔ اسی طرح عربوں کے درمیان جب اختلافات ہوئے تو اس میں بھی عمان نے ہمیشہ ایک غیر جانبدار کردار ادا کرنے کی کوشش کی۔ اب دیکھیں، اس وقت یمن کے مسئلے کو تقریباً 74 ماہ یعنی 6 سال سے زائد عرصہ بیت چکا ہے، اور یمن کو جس انداز سے سعودی عرب نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، محاصرے میں لیا ہوا ہے، جس انداز سے پورا خطہ جو ہے وہ دو واضح گروہوں میں تقسیم ہے، ایک یمن کے مظلوموں کے، انصار اللہ کے، یمن کی جو عوامی تحریکیں ان کے ساتھ ہیں، اور ایک جو ہیں وہ مستعفی حکومت منصور ہادی کے ساتھ ہیں، تو اس میں بھی آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ عمان نے اپنے آپ کو جدا رکھا ہوا ہے، بلکہ عمان کو حتیٰ یہ بھی ایڈوانٹیج ہے کہ عمان نے اپنا جو اس کے ساتھ بارڈر یمن کے ساتھ بنتا ہے اس کو بھی اس نے کھلا رکھا ہوا ہے، حالانکہ باقی طرف سے محاصرہ ہے اور سعودی عرب کا بڑا دباؤ ہے، لیکن اس کے باوجود عمان نے اس دباؤ کو مستند کرتے ہوئے یمن کے ساتھ جو اس کا بارڈر ہے اس کو کھلا رکھا ہوا ہے، اور اس کے بہرحال انسانی بنیادوں پہ کچھ فوائد بھی ہیں کہ جو یمن کے عوام کو پہنچ رہے ہیں۔ دوسرا اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اب یمن کے جو مجاہد اور رضاکار گروہ ہیں وہ خود مسقط اور عمان کو، اور عمان کے سربراہ یا ان کے جو حکام ہیں ان کو اقوام متحدہ کی طرح، سعودی عرب کی طرح، امارات کی طرح، یا کسی اور ملک کی طرح نہیں سمجھتے، وہ ان کے بارے میں ان کی ایک اچھی رائے ہے کہ انہوں نے سخت ترین حالات میں بھی کسی کے دباؤ میں آئے بغیر ہمارے ساتھ جو ہیں وہ تعلقات کو بحال رکھا ہے، ہمارے بارڈرز کو بند نہیں کیا۔ تو اب جب عمان یمن کی جنگ بندی یا یمن کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے میدان میں اترا ہے، تو اس لیے یہ امیدیں وابستہ کی جا رہی ہیں کہ اس کے کچھ نہ کچھ مثبت نتائج ضرور برآمد ہوں گے۔ اب اس عنوان سے دیکھیں، اگر یمن میں جو صلح یا جنگ بندی کی کوششیں ہوئی ہیں، آپ اگر ماضی میں دیکھیں، ریاض کے اندر اجلاس ہوئے، کویت کے اندر اجلاس ہوئے، سویڈن کے اندر بالخصوص جنگ بندی کا معاہدہ بھی ہوا، اور یونائٹڈ نیشن کے خصوصی نمائندے بھی مسلسل خطے کے ممالک اور یمن اور اس میں دورے کرتے رہے، لیکن کوئی اس کی پیش رفت نظر نہیں آئی۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یونائٹڈ نیشن کا بھی رول بھی جانبدارانہ تھا، وہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ امریکہ کے اشاروں پہ سعودیہ کا ساتھ دیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ یمن کے اندر بھی اس کے لیے پھر اتنی پذیرائی نہیں تھی۔ دوسرے ممالک بھی جو بھی میدان میں آئے، دوسرے ادارے، مثلاً فرض کریں جی سی سی ہے، عرب لیگ ہے، تو ان کے بارے میں بھی یہی بات یمن والوں پہ، یمن کے مجاہدین پہ ثابت شدہ تھی کہ یہ لوگ بھی سعودی عرب کی لائن کو، اسی کے موقف کو لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ لہذا کہیں سے بھی اگر کوئی پیش رفت ہوئی یا کوئی پیشکش ہوئی تو یمن کے مجاہدین نے اس کو اہمیت نہیں دی، اور کہہ دیا کہ آپ لوگ اگر سعودی عرب کے ساتھ مل کر آنا چاہتے ہیں تو پھر مذاکرات کا کیا فائدہ، دو فریق ہیں، ایک طرف سعودی عرب ہے، ایک طرف یمن ہے، تو اس گروہ کو آنا چاہیے کہ جو دونوں کے بارے میں مساوی اور غیر جانبدارانہ رائے رکھتا ہو۔ جب آپ پہلے سے ریاض کے موقف کو لے کے آتے ہیں اور ریاض کی بات کو آپ نے منوانا ہے اور سعودی عرب کی بات کو منوانا ہے اور بن سلمان کی باتوں کو مسلط کرنا ہے، تو پھر تو مذاکرات تو نہ ہوئے نا، پھر تو آپ اپنے مرضی ٹھونسنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو یہ ماضی کے جتنے تجربات ہیں وہ تقریباً اس لحاظ سے ناکام رہے۔ تو اب عمان کافی حد تک اس مسئلے میں وارد ہو چکا ہے، عمان کے اعلی حکام کا ایک ڈیلیگیشن اس وقت صنعاء میں موجود ہے، یمن کے اور انصار اللہ کے جو مجاہدین ہیں اور جو وہاں کی سالویشن گورنمنٹ ہے وہ سارے اس وقت اس مسئلے پہ متفق ہیں کہ عمان ایک غیر جانبدار ہے اور عمان سے بیٹھ کے جنگ بندی اور صلح اور آئندہ کے لیے یمن کو اس بحران سے نکالنے کے لیے کوششیں ہو سکتی ہیں. یعنی یہ پہلی دفعہ ہے کہ یمن کے مجاہدین کسی پہ اعتماد کرنے کو تیار ہوئے ہیں, ورنہ ماضی میں جن جن لوگوں پہ بھی انہوں نے اعتماد کیا وہ یا تو امریکی اشاروں پہ فیصلے کرتے نظر آئے یا سعودیہ کے دباؤ میں آ کے انہوں نے وہی فیصلے کیے, وہی قراردادیں پاس کیں, وہی تجاویز دیں کہ جو ریاض اور سعودی عرب کے حکام چاہ رہے تھے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ 6 جون کو جو سنا میں عمان کا ایک اعلیٰ سطحی وفد پہنچا ہے, اس کو خود انصار اللہ کے ترجمان نے اس کی باقاعدہ تائید کی ہے, اور ساتھ انصار اللہ کے سربراہ عبد الملک حوثی نے بھی اس کو ویلکم کہا ہے, اور ساتھ یہ اظہار کیا ہے کہ ہمیں امید ہے ہم عمان کے جو حکام ہیں ان سے ہم مثبت امیدیں رکھتے ہیں کہ وہ معاملے کو میرٹ کی بنیاد پہ دیکھیں گے, نہ کہ وہ اس انداز سے دیکھیں گے کہ فیصلہ کس کے حق میں پہلے سے طے شدہ چیزوں کے مطابق کرنا ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ عمان نے چونکہ اپنی سرحدیں بھی کھول رکھی ہیں, عمان کے بارے میں ایک اچھا رویہ بھی موجود ہے یمن کے اندر, اور اب اس میں اگر اقوام متحدہ جو ہیں وہ ایک غیر جانبدار ایک ادارے کی حیثیت سے اگر اس مذاکرات میں شریک ہو تو اس کے یقیناً جو ہیں وہ مثبت اثرات مرتب ہوں گے. اور اس وقت جو پیش رفت ہو رہی ہے امریکہ بھی اس میں پوری کے پورا انوالو ہے اس وقت, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی وزیر خارجہ نے بھی عمان کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ جو یمن کے مستعفی وزیر خارجہ ہیں وہ بھی امریکہ سے رابطے میں ہیں, یہ سب مسقط میں اکٹھے ہیں, یعنی یمن کا جو مستعفی جو منصور ہادی کے ساتھ جو کیبنٹ میں تھا وہ بھی وہاں پہ اس وقت جو ہے وہ مسقط میں عمان میں موجود ہے, امریکی وزیر خارجہ بھی مسقط میں عمان کے وزیر خارجہ سے رابطے میں ہیں, ادھر سے سعودی عرب کی طرف سے بھی ہو رہی ہے, اور یہ توقع کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید جو ہے وہ مذاکرات کسی نتیجے پہ پہنچیں. دیکھیں اس وقت سب سے پہلا کام جو انصار اللہ کی طرف سے بھی اور یمن کی جو اس وقت رضاکار تنظیمیں ہیں, جو یمن کے اس وقت جو سنا پہ جو حکمران حکومت ہے اس کا سب سے پہلا مطالبہ تو یہی ہے کہ جنگ بندی کی جائے, اور جنگ بندی کے بعد جو ہے وہ ساتھ ساتھ یمن کا جو ہے وہ محاصرہ ختم کیا جائے. یہ دو بنیادی مطالبے ہیں اور بڑے انسانی مطالبے ہیں, یعنی اس میں کوئی ایسی شرائط نہیں ہے کہ جس سے کوئی عالمی ادارہ مشکل سے دوچار ہو جائے یا کوئی علاقائی حکومت جو ہے وہ کوئی ایسا موقف رکھتی ہو کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے. دیکھیں سعودی عرب نے جارحیت کی ہے, حملہ آور ہے, اس کو اس جارحیت کو ختم کرنا چاہیے, ان حملوں کو ختم ہونا چاہیے, اور سعودی عرب کی وجہ سے جو یمن کا محاصرہ ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس محاصرے کا خاتمہ ہونا چاہیے. ایک دوسرا ملک کسی دوسرے ملک میں اندر آ کے حکومتوں میں اس طرح کی تبدیلی کا جو دعویٰ کرے یا اس کے لیے وہ فوج اور ٹینک لے کے چڑھ دوڑے یا ہوائی حملے شروع کر دے تو یہ تو کوئی کسی طور پہ بھی کوئی جمہوری کوئی انسانی حقوق کی بنیاد پہ ڈیموکریسی کی بنیاد پہ اور بھی جتنے رائج قوانین اور اصول معیار اور اقدار ہیں کسی کے مطابق یہ بات درست ثابت نہیں ہو سکتی کہ سعودی عرب جس انداز سے یمن میں اپنی منمانی کرنا چاہ رہا ہے. تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یمن کی سالویشن حکومت کے مطالبات بڑے جائز منطقی اور عالمی اصولوں کے مطابق ہیں کہ فوری طور پہ جنگ بندی ہونی چاہیے, جنگ بندی کے بعد محاصرے کا خاتمہ ہونا چاہیے, اور مسقط بھی بنیادی طور پہ عمان کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کی بھی پوری کوشش ہے, عمان کے جو سربراہ ہیں انہوں نے اس بارے میں بھی بڑی مثبت اشارے دیے ہیں, جس پہ انصار اللہ کے سربراہ نے بھی ان کو مثبت ریسپانس دیا ہے کہ اگر آپ غیر جانبدارانہ انداز سے اس مسئلے کے حل کے لیے وارد ہوں گے تو ہم ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہیں, اور اس وقت فوری طور پہ ایک امکان ہے کہ سنا کا جو ایئرپورٹ ہے وہ شاید ان مذاکرات کے نتیجے میں کھل جائے، اسی طرح جو اور آنے جانے کے جو راستے ہیں وہ اگر کھل جاتے ہیں تو ایک مذاکرات کے لیے مزید آگے بڑھنے کے لیے جنگ بندی کی طرف اور امن و سلامتی کی طرف یہ سٹیپس ہو سکتے ہیں. البتہ فوری فوری اس کی توقع نہیں کی جا رہی، لیکن ایک دفعہ یہ کام اگر شروع ہو جائے اور اس میں کوئی غیر جانبدار ملک شامل ہو اور اس کی نگرانی بھی کرے اور اس کے اثرات بھی ہوں دونوں فریقوں پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچا جا سکتا ہے اور ضروری بھی ہے. اب دیکھیں کہ 74 ماہ یعنی 6 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، ایک غریب ملک یمن جس کا انفراسٹرکچر تقریباً تباہ ہو چکا ہے، جس میں ہزاروں افراد جو ہیں وہ لقمہ اجل بن چکے ہیں، سینکڑوں جو ہیں وہ اہم عمارتیں جو انفراسٹرکچر کی ہیں، ہیلتھ سے متعلق ہیں، آب رسانی سے متعلق ہیں، ایجوکیشن سے متعلق ہیں، وہ تباہ و برباد ہو چکی ہیں. پھر وہاں کا جو پورا جو سماجی ایک ڈھانچہ ہے وہ بھی تقریباً جو ہے وہ سخت ترین مشکلات کا شکار ہے. وباؤں کا اندیشہ ہے، بہت ساری وبائیں موجود ہیں، مزید وبائیں پھیل سکتی ہیں، کرونا کے مسائل ہیں. بہرحال مختصراً ہم یہ عرض کر سکتے ہیں کہ خود مسقط یا عمان کا جو ہے اس پورے مسئلے میں وارد ہونا ایک خوشائند ہے، اور اگر مسقط کے اور عمان کے حکمران مزید سنجیدگی سے اس مسئلے کو آگے بڑھاتے ہیں تو ایک عالم اسلام اور مڈل ایسٹ اور خطے یا عربوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور اس میں عمان سے کافی امیدیں وابستہ کی جا رہی ہیں.
جی ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ اس تفصیلی اور عمدہ گفتگو کے لیے، آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اور سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ہمارا سیاسی تبصرہ. اقوام متحدہ میں ایران کے مندوب کاظم غریب آبادی نے ویانا میں جاری ہونے والی IAEA کی رپورٹ پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے کے سربراہ رافائل گروسی ایران کی طرف سے انجام دینے والی کوششوں اور اس ادارے کے ساتھ ایران کے تعاون کو فراموش کر کے ایک طرفہ پالیسی پر گامزن ہیں، جس سے ایران اور IAEA کے درمیان تعاون مشکلات سے دوچار ہو سکتا ہے. یاد رہے IAEA کے سربراہ رافائل گروسی نے پیر کے دن بورڈ آف گورنرس کے اجلاس کے پہلے دن دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی طرف سے IAEA کو اطمینان بخش جوابات موصول نہیں ہو رہے ہیں، اور ایرانی تنصیبات میں ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے کو اعتماد میں لیے بغیر کچھ اقدامات انجام پا رہے ہیں. IAEA کے سربراہ کا یہ بیان نہ صرف حقائق پر مشتمل نہیں ہے بلکہ امریکی اہداف کی تکمیل کے لیے ہے. اسی تناظر میں امریکی وزیر خارجہ نے ایٹمی معاہدے میں امریکی کردار کو نظر انداز کرتے ہوئے بیان دیا ہے، جس پر ایرانی وزیر خارجہ نے اپنا رد عمل دیا ہے. ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے امریکی ہم منصب کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہران ایٹمی معاہدے پر بدستور قائم ہے. وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اپنے ٹویٹ میں امریکی ہم منصب کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا ہے کہ تاحال یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ سر جو بائیڈن اور وزیر خارجہ بلنکن ٹرمپ اور پومپیو کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی ناکام پالیسی دفن کرنے پر آمادہ ہیں یا نہیں. انہوں نے مزید دکھا ہے کہ یہ بھی واضح نہیں کہ امریکہ اقتصادی دہشت گردی کو مذاکرات میں بارگنگ کے ایک ہتھکنڈے کے طور پر استعمال کی عادت تر کرے گا یا نہیں. ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ تہران ایٹمی معاہدے کا پابند ہے اور امریکی وزیر خارجہ کو ایٹمی معاہدے کی شق نمبر 36 کا بغور مطالعہ کرنا چاہیے. محمد جواد ظریف نے مزید لکھا کہ راستہ تبدیل کرنے کا وقت آ گیا ہے. امریکی وزیر خارجہ اینٹونیو بلنگ نے ایٹمی معاہدے سے واشنگٹن کی ایک طرفہ اور غیر قانونی علیحدگی کی جانب کوئی اشارہ کیے بغیر دعویٰ کیا ہے کہ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ ایران ایٹمی معاہدے میں واپس آنے پر مائل ہے یا نہیں. واضح ہے کہ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 8 مئی 2018 کو ایٹمی معاہدے سے ایک طرفہ طور پر علیحدگی اختیار کی اور ایران کے خلاف تمام پابندیاں دوبارہ عائد کرنے کا اعلان کیا تھا. امریکہ کے اس اقدام کے خلاف ایران نے ایک سال بعد یعنی 8 مئی 2019 کو اعلان کیا کہ ایران ایٹمی معاہدے کی شق نمبر 26 اور 36 کے تحت عالمی معاہدے کی بعض شقوں پر مرحلہ وار عمل درآمد روک دے گا. پابندیوں کے خاتمے کے مطالبے کے تناظر میں ایرانی پارلیمنٹ نے بھی اسٹریٹجک اقدام کے نام سے باقاعدہ قانون سازی کی اور بعض شقوں نیز اضافی پروٹوکول پر عمل درآمد روک دیا. البتہ ایران نے IAEA سے یہ کہا کہ اگر امریکہ کی طرف سے 3 ماہ تک تمام پابندیاں ختم کر دی جائیں تو ایران ایٹمی تنصیبات میں موجود IAEA کے کیمروں کو تمام سرگرمیوں کی ریکارڈنگ دے دے گا. دوسری صورت میں ایٹمی سرگرمیوں کی ریکارڈنگ ڈیلیٹ کر دی جائیں گی. ایران کی طرف سے IAEA کو دی گئی یہ مہلت گزشتہ مہینے ختم ہو گئی ہے. البتہ ایران نے ویانا میں ہونے والے مذاکرات کے تناظر میں اس مہلت میں اضافہ کرتے ہوئے اسے 24 جون تک بڑھا دیا تھا۔ بہرحال جیسا کہ اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندے قاسم غریب آبادی نے کہا ہے کہ آئی اے کی رپورٹ قابل اعتبار نہیں، کیونکہ جن ذرائع پر تکیہ کیا گیا وہ معتبر و مستند نہیں، کیونکہ اس میں حقائق کو توڑ مروڑ کر بیان کیا گیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا، نئے رنگوں سے مراد تب سحر و شام ہوئے، نئے رنگوں سے مرتب سحر و شام ہوئے، چشم کونین میں بینائی سا پیکر اترا، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کرسی عرش لیے غار کے اندر اترا، یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی، یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی، جیسے آغوش میں دریا کے سمندر اترا، جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے، جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے، طائر دل اسی دیوار کے اوپر اترا، رحمتیں آئیں گی سو رنگ چھڑکنے کے لیے، رحمتیں آئیں گی سو رنگ چھڑکنے کے لیے، میری توبہ کا جو چہرہ سر محشر اترا، اس کے قدموں سے تصور بھی ہوا دور اگر، اس کے قدموں سے تصور بھی ہوا دور اگر، یوں لگا تخت سے جس طرح مظفر اترا، خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا،
ایک. عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے. اس کے بعد پیش کیا جائے گا ایران کے 13ویں صدارتی انتخابات کے حوالے سے خصوصی پروگرام. تو لیجیے پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھڑوکے لے کر حاضر خدمت ہے. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 18 خرداد، 27 شوال اور 8 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. ستائیس شوال 381 ہجری قمری کو ایران کے مشہور فلسفی اور دانشور ابوالحسن عامری نیشابوری کا ایران کے صوبہ خراسان میں انتقال ہوا. عامری نیشابوری کا دور فارابی کے بعد اور ابن سینا سے پہلے کا تھا. ابو علی مسکویت جو ابن سینا کے معاصر فلسفی تھے، انہوں نے اپنی کتاب تجارب الامم میں عامری کے اخلاقی نکات شامل کیے ہیں. فرانس کے مشہور فلسفی ہنری کاربن نے بھی ابوالحسن عامری کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہیں فارابی کے بعد کی اور ابن سینا سے پہلے کی ایک اہم شخصیت بتایا ہے. ابوالحسن عامری نے جو ایک صاحب نظر فلسفی تھے، فلسفے میں اہم کتابیں لکھی ہیں. اخلاق اور دینیات میں بھی آپ محقق شمار کیے جاتے ہیں اور ان موضوعات پر بھی آپ کی اہم کتابیں ہیں. ابوالحسن عامری نے دین اور فلسفے کو ہم آہنگ کرنے کی بہت کوشش کی ہے. ان کا خیال تھا کہ عقل کبھی بھی خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتی. ستائیس شوال سن 341 ہجری قمری کو ایران کے 34ویں صدی ہجری قمری کے معروف شاعر ابو اسحاق قصائی مروزی پیدا ہوئے. ان کا دور سامانی حکومت کے اختتام اور غزنوی حکومت کے آغاز کا دور تھا. وہ شروع میں بادشاہوں کی مدح کیا کرتے تھے، لیکن فکر و عقیدے میں تبدیلی کے باعث زہد اختیار کیا. اس کے بعد صرف باز و نصیحت پر مشتمل اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کی مدح میں شعر کہے. قصائی مروزی کو نئے نئے مضامین نکالنے اور تشبیہوں پر عبور حاصل تھا. انہوں نے فارسی میں قصیدہ گوئی کو کمال عطا کیا. سن 394 ہجری قمری میں قصائی مروزی کا انتقال ہو گیا. آٹھ جون سن 1809 کو مشہور امریکی ادیب تھامس پین کا انتقال ہوا. وہ 29 جنوری سن 1737 کو پیدا ہوئے تھے. ان کے مشہور کتاب جے کامن سینس کو امریکہ کے اعلان آزادی کا محرک سمجھا جاتا ہے. تھامس پین کی رائے تھی کہ انگلستان سے امریکہ کی علیحدگی ناگزیر ہے. انہوں نے اپنے خیالات و افکار کو ایک کتابچے کی شکل میں مرتب کیا، جس کا نام کامن سینس رکھا، اور اسے 10 جنوری 1776 کو شائع کرا دیا. صرف 3 ماہ کے قلیل عرصے میں اس کے 1,20,000 نسخے فروخت ہو گئے، جس کے بعد خود برطانیہ سے وفاداری کے علمبردار جارج واشنگٹن اور ان کے ساتھی تھامس پین کے ہم نوا بن گئے. آخر کار 4 جولائی 1776 کو امریکہ کے اعلان آزادی پر دستخط ہوئے اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کا وجود عمل میں آ گیا. امریکہ کے قیام کے بعد تھامس پین کئی سرکاری عہدوں پر فائز رہے. 8 جون سن 1991 عیسوی کو ماسکو کے پہلے اسلامی و ثقافتی ادارے اور اسلامی مرکز کا اسلامی ممالک کے نمائندوں کی موجودگی میں افتتاح ہوا. اس اسلامی مرکز کے قیام کا مقصد سرد جنگ کے زمانے کے مشرقی بلاک بالخصوص ماسکو میں اسلام کے معنوی اور ثقافتی اقدار کا فروغ اور اس کی ترویج تھا. ماسکو کی مسجد کے امام راویل غنی الدین نے اس مرکز کی افتتاحی تقریب میں کہا تھا کہ ماسکو اور اس کے اطراف میں مقیم لاکھوں مسلمانوں کے درمیان اسلامی اقدار کی تبلیغ اور فروغ اس ثقافتی مرکز کے قیام کا بنیادی مقصد ہے. آٹھ جون سن 1992 عیسوی کو سیونی حکومت کی جاسوسی کی تنظیم موساد کے ایجنٹوں نے پیرس میں پی ایل او کے ایک اہم عہدیدار آتف پیسیسو کو قتل کر دیا. اگرچہ یہ بات ہر ایک پر آیا تھی کہ آتف پیسیسو کا قتل سیونی حکومت نے ہی کرایا تھا، لیکن اس کے باوجود تل اویو نے رائے عامہ کے خوف سے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی. 7 سال کے بعد مارچ 1999 عیسوی میں فرانس کی پولیس نے انکشاف کیا کہ شواہد اور دستاویزات سے ثابت ہوتا ہے کہ آتف پیسیسو کے قتل کا منصوبہ موساد نے تیار کیا تھا. خرداد 1274 ہجری شمسی کو معروف ایرانی ادیب استاد سعید نفیسی پیدا ہوئے. وہ مشہور دانشور فرہنگ نفیسی کے مؤلف ناظم الاطباء علی اکبر نفیسی کے بیٹے تھے. ابتدائی اور ثانوی تعلیم ایران میں مکمل کرنے کے بعد استاد سعید نفیسی فرانس گئے، جہاں قانون اور سیاسیات میں اپنی تعلیم مکمل کی. اسی کے ساتھ استاد سعید نفیسی نے تاریخ اور ادب میں بھی مہارت حاصل کی. تاریخ و ادب میں مہارت نے ہی انہیں عالمی شہرت کا مالک بنایا. فرانس سے ایران واپس آنے کے بعد سعید نفیسی نے تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور اس کے ساتھ ہی ان کی قلمی اور ادبی سرگرمیاں بھی جاری رہیں. وہ کئی یورپی اور ایشیائی ملکوں کی یونیورسٹیوں اور ادبی مراکز کے رکن بھی رہے. سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے چھڑوکے ختم ہوتا ہے.
عزیز سامعین، ایران میں ہونے والے صدارتی انتخابات سے متعلق خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. ممالک کے آئین میں مختلف صورتوں میں انتخابات کی نگرانی کی جانب اشارہ یا اسے صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. بنیادی حقوق سے متعلق کتابوں میں بھی انتخابات کی نگرانی کی ضرورت، نیز آئین کے مطابق نگرانی کا عمل انجام پانے کی تاکید کی گئی ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے دو طریقے پیش کیے گئے ہیں. پہلا طریقہ عدلیہ کے ذریعے کی جانے والی نگرانی ہے. دوسرے طریقے میں عدلیہ نہیں بلکہ دوسرے ادارے نگرانی کرتے ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران میں دوسرا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی انتخابات کی نگرانی کا کام عدلیہ نہیں بلکہ ایک خود مختار ادارہ کرتا ہے جس کا نام ہے کانسٹیٹیوشنل کونسل. اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کی شق نمبر 91 میں اس بات کو صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اسلامی احکام اور آئین کی پاسداری نیز پارلیمنٹ کے منظور کردہ قوانین کے اسلامی احکام اور آئین سے متضاد نہ ہونے کے مقصد سے کانسٹیٹیوشنل کونسل کے نام سے ایک کونسل تشکیل دی جائے گی۔ کانسٹیٹیوشنل کونسل کے تین فرائض یعنی قانون سازی کی نگرانی، آئین کی تشریح اور انتخابات کی نگرانی خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ آئین میں درج اصولوں کی بنا پر شق نمبر 92 کی روح سے صدارتی انتخابات کی نگرانی کانسٹیٹیوشنل کونسل کے ذمے ہے۔ قانونی اعتبار سے انتخابات کی نگرانی سے مراد نگراں ادارے کے ایسے تمام اقدامات ہیں جن سے انتخابی قوانین پر ٹھیک طور سے عمل درآمد ہو اور انتخابات کے شفاف انعقاد کا یقین حاصل ہو جائے۔ کانسٹیٹیوشنل کونسل کی نگرانی کے قانون کی شق نمبر 2 میں اس سلسلے میں آیا ہے کہ نگرانی کی مرکزی کمیٹی انتخابات کے تمام مراحل، وزارت داخلہ اور انتخابات میں مؤثر تمام کمیٹیوں کے اقدامات، نیز جو کچھ بھی انتخابات کی صحت سے متعلق ہے اس کی نگرانی کرے گی۔ اسی قانون کی 7ویں شق میں آیا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کونسل کسی بھی مرحلے میں بے ضابطگی ثابت ہونے کی صورت میں دلیل بیان کرتے ہوئے سارے ملک یا بعض علاقوں میں انتخابات کو کل عدم قرار دے سکتی ہے یا انہیں روک سکتی ہے اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے اپنی رائے کا اعلان کر سکتی ہے۔ اس سلسلے میں اس کی رائے حتمی ہے اور اسے عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ دوسرا، کوئی بھی ادارہ انتخابات کو کل عدم قرار دینے یا روکنے کا اختیار نہیں رکھتا ہے۔ صدارتی انتخابات کے قانون کی شق نمبر 8 میں بھی اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ صدارتی انتخابات کی نگرانی کانسٹیٹیوشنل کونسل کی ذمہ داری ہے۔ یہ نگرانی عام ہے اور انتخابات سے متعلق تمام امور اور تمام مراحل اس میں شامل ہیں۔ ان تمام قانونی امور کے علاوہ آئین کی شق نمبر 99 کی تشریح میں کہا گیا ہے کہ آئین کی شق نمبر 99 میں درج شدہ نگرانی ثواب دیتی ہے اور اس میں انتخابات کے تمام مراحل من جملہ امیدواروں کو اہل یا نا اہل قرار دینا بھی شامل ہے۔ یہ تمام فرائض مشترکہ طور پر کانسٹیٹیوشنل کونسل میں موجود فقہا اور قانونی ماہرین کے ذمے ہیں۔ کانسٹیٹیوشنل کونسل کے کل 12 ارکان ہوتے ہیں جنہیں 6 سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ آدھے ارکان فقیہ اور آدھے قانون داں ہوتے ہیں۔ 6 عادل عصری تقاضوں اور مسائل سے آگاہ فقیہ کانسٹیٹیوشنل کونسل کے ارکان ہیں جن کا انتخاب رہبر انقلاب اسلامی کی رائے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ فقاہت، عدل، عصری تقاضوں اور کرنٹ افیئر سے آگاہی کانسٹیٹیوشنل کونسل میں فقہا کی رکنیت کی شرائط ہیں۔ 6 قانون داں ایسے مسلمان ہیں جن کو عدلیہ کا سربراہ نامزد کر کے پارلیمنٹ کو ان کے نام پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد پارلیمنٹ کے ووٹوں سے ان کا انتخاب عمل میں آتا ہے اور وہ کانسٹیٹیوشنل کونسل کے رکن بنتے ہیں۔ انتخابات سے متعلق تمام امور کی نگرانی جیسے وسیع کام کے لیے وسائل اور افرادی قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کانسٹیٹیوشنل کونسل کے صرف 12 افراد اس کام کو انجام نہیں دے سکتے۔ کانسٹیٹیوشنل کونسل نگراں کمیٹیوں کے ذریعے انتخابات کی نگرانی کا کام انجام دیتی ہے۔ مرکزی نگراں کمیٹی، صوبائی نگراں کمیٹیاں، انتخابی حلقے کی نگراں کمیٹیاں، ایران میں انتخابات کی نگرانی کے سلسلے میں کانسٹیٹیوشنل کونسل کی مدد کرتی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین نے انتخابات کی نگرانی کی ذمہ داری اس طرح کانسٹیٹیوشنل کونسل کو سونپی ہے کہ انتخابات کے انعقاد کے تمام مراحل من جملہ امیدواروں کی اہلیت یا عدم اہلیت کی جانچ بھی کانسٹیٹیوشنل کونسل کے ذمہ ہے۔ اس نگرانی کے معنی یہ ہیں کہ انتخابات قانون کے مطابق اور شفاف طریقے سے انجام پائیں تاکہ ووٹروں کے ووٹوں کا تحفظ کیا جا سکے۔ لیکن اس سب کے باوجود بعض افراد نے یہ افواہ پھیلانی شروع کر دی ہے کہ آئین میں کانسٹیٹیوشنل کونسل کی نگرانی سے متعلق قوانین غیر جمہوری ہیں اور یہ صرف ایران کے آئین میں ہیں۔ یہ افراد اس بے بنیاد دعوے کے ذریعے انتخابات کے عمل میں کانسٹیٹیوشنل کونسل کے کردار کے آگے سوالیہ نشان لگانے کے در پہ ہیں۔ ایسی افواہوں کا مقصد عوام کو مایوس کرنا ہے تاکہ وہ انتخابات میں شرکت نہ کر سکیں، حالانکہ دوسرے ممالک میں کانسٹیٹیوشنل کونسل سے ملتے جلتے دوسرے جمہوری ادارے موجود ہیں۔ اس کے باوجود جب بھی ایران میں انتخابات ہوتے ہیں تو اخیار کے ذرائع ابلاغ، خصوصاً مغربی ذرائع ابلاغ اور سیاسی و خبری حلقے ان انتخابات کی نگرانی کے عمل اور نوعیت کے خلاف بے بنیاد تشہیراتی مہم شروع کر دیتے ہیں اور اس مسئلے کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں جس سے یہ تصور ذہن میں آتا ہے کہ صرف ایران میں ہی امیدواروں کی اہلیت یا عدم اہلیت جانچی جاتی ہے اور دوسرے ممالک میں اس طرح کی کوئی شرط نہیں ہے۔ حالانکہ دوسرے ممالک کے آئین اور ان کے انتخابی قوانین کے جائزے سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ لوگوں کے ووٹوں کے تحفظ اور انتخابات کی شفافیت کے لیے ان کی نگرانی بہت ضروری ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں جنہیں ہم آئندہ پروگرام میں بیان کریں گے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئین صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات، نیوز ایجنسیوں اور سوشل میڈیا پر ایک نظر ڈالیں گے، لیکن آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ اطلاعات کی اس سرخی سے۔ یمن میں سعودی عرب اور امریکہ کے جرائم کی تحقیقات کا انصار اللہ نے خیر مقدم کیا۔ یمن کی انصار اللہ تحریک کے سینئر رکن محمد علی حوثی نے کہا ہے کہ یمن میں سعودی عرب اور امریکی جرائم پر آزادانہ تحقیقات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یمن کے مختلف علاقوں میں عام شہریوں کے خلاف سعودی عرب اور امریکہ کے جرائم کے بارے میں تحقیقات کا یمن کی قومی حکومت خیر مقدم کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودیوں کا دعویٰ ہے کہ یمن کی فوج اور عوامی رضاکار دستے مآرب میں عام شہریوں کے قتل عام کی وجہ ہیں، جبکہ مآرب میں یمنیوں کے حالیہ آپریشن کی تمام ویڈیو کلپ اور تصویروں سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر میں سعودی فوجی چھاونیوں پر ہی حملے کیے گئے ہیں۔ دریا سنا عمانی ذرائع نے بتایا کہ ہفتے کے روز سنا پہنچنے والا عمانی وفد سعودی عرب کے ولی عہد بن سلمان کا انصار اللہ کے لیے خط لے کر گیا ہے، جس میں یمنی فوج اور رضاکار دستوں کے مآرب میں حملے روکنے کے بدلے کچھ تجاویز پیش کی گئی ہیں۔ سمن العربی الجدید نے خبر لگائی ہے، غاصب سنی حکومت بیت المقدس میں شیخ جراح محلے سے فلسطینیوں کے اخراج کی تیاری میں۔ اسرائیلی اخبار ہارتز نے بتایا کہ اسرائیل کی حکومت نے عدالت کے اس فیصلے کے خلاف اپیل نہ کرنے کا فیصلہ کیا، جس میں بیت المقدس کے شیخ جراح محلے کو آبادکاروں کے حوالے کرنے اور فلسطینیوں کو نکالنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سرکاری وکیل نے فلسطینیوں کے اخراج کے عدالت کے حکم کے خلاف اپیل نہ کرنے کا فیصلہ کیا جو منگل کے روز حتمی احکامات صادر کرنے والی ہے۔ دریا اثنا بیت المقدس کے شیخ جراح محلے کی کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ غاصب حکومت کی جانب سے عدالتی حکم کے خلاف اپیل نہ کیے جانے کی وجہ سے شیخ جراح کے 28 گھرانوں کے 500 سے زائد فلسطینیوں کو اخراج کا خطرہ لاحق ہو گیا، جبکہ اس فیصلے کے خلاف مظاہرے اور احتجاجوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ روزنامہ سیاست جو ہندوستان سے شائع سرخی لگاتا ہے، کرونا کے اعداد و شمار میں مودی حکومت کی بازی گری۔ اخبار لکھتا ہے کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے کہا کہ مودی حکومت کرونا وبا کے دور میں بھی اعداد و شمار کی بازی گری سے باز نہیں آئی اور کرونا متاثرین سے لے کر مرنے والوں کی تعداد کا اعداد و شمار بتانے میں کھیل کرتی رہی ہے۔ پرینکا نے پیر کو فیس بک پر اپنی ذمہ دار کون ابھیان کے تحت جاری ایک پوسٹ میں کہا کہ حکومت نے شروع سے ہی کرونا وائرس سے ہونے والی اموات اور کرونا متاثرین کی تعداد شرح میں دکھائی، لیکن وہ کرونا کے ٹیسٹنگ کے اعداد و شمار کی مجموعی تعداد ہی بتاتی رہی۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی حکومت ویکسینیشن کے اعداد و شمار کی کل تعداد بتا رہی ہے، نہ کہ آبادی کا تناسب۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ایک میں ویکسینیشن کی پہلی اور دوسری خوراکیں جوڑ کر بتا رہی ہے اور یہ اعداد و شمار کی بازی کری ہے۔ پاکستان سے شائع ہونے والا اخبار روزنامہ جنگ نے خبر لگائی ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بجٹ اہداف پر حتمی معاہدہ نہ ہو سکا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بجٹ اہداف بالخصوص اضافی ٹیکس اقدامات کے ذریعے 300 ارب روپے کا حصول، پیٹرولیم لیوی میں اضافہ اور بجلی ٹیرف میں اضافے کا درست ٹائم فریم پر حتمی معاہدہ نہیں ہوا۔ تاہم پاکستان کے اعلی حکام پر پر اعتماد ہیں کہ بات چیت جاری ہے اور بجٹ 2021-22 سے قبل اس پر حتمی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ ایک اعلیٰ عہدیدار کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ ہم بجٹ اعلان سے قبل ہی آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات مکمل کر لیں گے، جس کی جھلک بجٹ میں نظر آئے گی۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے فائنانس اینڈ ریونیو ڈاکٹر وقار مسعود مذاکرات کے عمل میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ مذاکرات کو آئندہ 24 گھنٹے میں مکمل کر لیا جائے۔ ایک عہدیدار کا کہنا تھا کہ اگر اختلافات برقرار رہے تو مذاکرات پارلیمنٹ سے بجٹ منظوری تک جاری رہیں گے، کیونکہ حکومت کے پاس کچھ ترمیم کرنے کا موقع ہوگا۔ اور آخر میں تسنیم نیوز ایجنسی کی ایک خبر آپ کے سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ دنیا کو اب بھی تیل کی ضرورت ہے، اوپیک کے سیکرٹری جنرل نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ماحولیاتی تبدیلیوں اور دنیا بھر میں صاف ستھری انرجی کی طرف بڑھتے رجحان کے باوجود دنیا کو اب بھی تیل کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم رکن ملکوں کے شعبے میں سرمایہ کاری کی ترغیب دلاتے ہیں۔ اوپیک کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ اوپیک اور اس کے اتحادیوں کو امید ہے کہ اگلے مہینوں میں ان کے تیل کے ذخائر مزید کم ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ تیل کے بازار نے ہمارے اقدامات پر مثبت رد عمل ظاہر کیا ہے، تاہم کرونا ویکسینیشن میں عدم مساوات اور افراط زر کی وجہ سے تیل کی کھپت میں کمی ہوئی ہے۔ اور سمجھ اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سمعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام آج کا ایران، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
آج کا ایران،
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ سامعین، پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔
سامعین، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فلسطین کی تحریک حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، خداوند عالم کی قوت و مدد سے آپ ضرور کامیاب ہوں گے اور مقدس سرزمین بیت المقدس کو غاصبوں کے وجود سے پاک کریں گے انشاءاللہ۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس اور جہاد اسلامی کی قیادت میں فلسطین کی 12 روزہ جنگ اور اسرائیل کی ہتھیاروں سے لیس فوج پر فلسطینی عوام کی استقامت کی نمایاں کامیابی کے بعد مزاحمت کی حیات میں ایک نیا باب کھل گیا، ایک ایسا باب کے جس نے حتمی کامیابی کی نوید دی۔ اس 12 روزہ جنگ میں مزاحمت کے میزائلوں نے نہ صرف اسرائیل کے گنبد آہنین یا آئرن ڈوم کو عبور کر لیا اور اپنے مد نظر علاقوں پر یہ میزائل برسائے، بلکہ صہیونیوں کے بھرم اور خیالی تصورات اور ان کے نیل سے فرات تک کے نعرے کو خاک میں ملا دیا، اور اسرائیلی دفاعی نظام آئرن ڈوم کے غبارے سے ہوا نکال دی ہے، اور صہیونیوں کو ان کی اوقات بتاتے ہوئے فلسطینی مزاحمت کی میزائلی طاقت نے ان کو ایک نئی صورتحال سے دوچار کر دیا۔
سامعین، صابر و ثابت قدم عوام کی جنہوں نے 73 برسوں تک ظالم و جابر دشمنوں کے وجود سے تکلیف اٹھائی ہے اور جسے ان کے گھروں اور کاشانوں سے دربدر کر دیا گیا، تاہم وہ ابھی بھی غاصب صہیونیوں کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں، اور اب وہ پتھروں سے نہیں بلکہ میزائلوں سے اسرائیل کے مرکز تل آبیب کو نشانہ بنا رہے ہیں اور اپنے وطن کا دفاع کر رہے ہیں۔ ایسے میزائل جو پرعزم مظلوم فلسطینی نوجوانوں کی بے مثال استقامت اور ان کے خون کے قطروں کا بدلہ لینے کے مقصد سے ابابیل کی فوج کے گرجتے پتھروں کی طرح صہیونیوں پر گر پڑتے ہیں۔ اب وعدہ الہی پورا ہونے کا وقت آن پہنچا ہے۔ قرآن کا وہ سچا وعدہ جس میں قادر و توانا پروردگار ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔
سامعین، حقائق سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اسرائیل کے 73 سالہ غاصبانہ دور میں صہیونیوں نے فلسطینی سرزمین پر صرف فوجی تشدد اور بربریت انجام دی ہے، لیکن اب اسرائیل زوال اور تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے اور عنقریب اس کا شیرازہ بکھرنے کو ہے۔ سن 2015 میں رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی پیش گوئی اس حقیقت کی آئینہ دار ہے کہ جس میں انہوں نے اس سال پورے وثوق کے ساتھ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ 25 برسوں میں خدا کے فضل و کرم اور توفیق الہی سے صہیونی حکومت نام کی کوئی چیز علاقے میں باقی نہیں رہے گی۔ شاید بہت سو نے اس بات کو فلسطینیوں کے لیے رہبر مسلمین کی آرزو سے تعبیر کیا ہو، لیکن بہت سارے واقعات و حوادث نے یہ ظاہر کیا ہے کہ یہ پیش گوئی سچ ثابت ہو رہی ہے اور یہ جعلی حکومت اب اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے۔
تجزیہ نگاروں کے بقول اس منحوس غاصب حکومت کے زوال کی وجوہات میں سے ایک مقبوضہ سرزمینوں سے یہودیوں کی واپسی کا عمل شروع ہونا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اور حالیہ برسوں میں مقبوضہ علاقوں سے یہودیوں کی یورپ، آسٹریلیا اور امریکہ کی طرف مہاجرت میں شدت آ گئی ہے۔ اس امر کے پیش نظر کہ کسی سرزمین پر آبادی ایک سیاسی و اجتماعی نظام کے وجود پر استوار ہوتی ہے، اور زیادہ آبادی کا ہونا ایک سرزمین کی طاقت اور اس کے تشخص میں اضافے کا باعث بنتا ہے، تاہم قدس کے غاصبوں کو اس وقت اس بنیادی مشکل کا سامنا ہے۔ کچھ برس قبل تک صہیونی حکام ہمیشہ مقبوضہ علاقوں سے یہودیوں کی مہاجرت کی خبر دے رہے تھے، اور یہ حکام یہودیوں کو سبز باغ دکھا کر مقبوضہ علاقوں میں بے پناہ مراعات دینے اور ان کو رہائش کی جگہ دینے کا وعدہ کر کے یہودیوں کو اپنی جانب جذب کر رہے تھے، لیکن ادھر کچھ برسوں سے نہ صرف یہودیوں کو جذب کرنے اور ان کو رہائش کی جگہ دینے کی کوئی بات کہی جا رہی ہے، بلکہ اس کے برعکس اب تو فریب خوردہ یہودیوں نے مقبوضہ علاقے چھوڑ کر جانا شروع کر دیا ہے، اور یہ مسئلہ غاصب اسرائیل حکومت کے لیے ایک بحران میں تبدیل ہو گیا ہے۔
سامعین، ان دنوں حتی یونیورسٹی کی اعلی ڈگریاں رکھنے والے ماہرین اور پڑھا لکھا طبقہ اس مقبوضہ سرزمین کو ترک کر رہا ہے۔ صہیونی حکومت کے اعداد و شمار کے مرکزی دفتر کے شائع کردہ اعداد و شمار کے مطابق 1948 سے 215 کے اختتام تک 7,20,000 سے زائد یہودی مہاجرین کے جو مقبوضہ فلسطین میں داخل ہوئے تھے یہ علاقہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور پھر واپس نہیں آئے ہیں۔ سن 2018 میں جو یہودی ترجیح دے رہے تھے کہ اپنی بقیہ عمر کو مقبوضہ فلسطین سے باہر گزاریں اور اس سرزمین سے خارج ہو جائیں، ان کی تعداد 16,700 بتائی گئی ہے۔ باوجود کہ صہیونی حکومت کے امیگریشن سے متعلق اداروں کے حکام اسرائیل سے یہودیوں کی الٹی گنتی کے بارے میں دقیق اعداد و شمار پیش کرنے سے کترا رہے ہیں، تاہم یہودی ایجنسی کی رپورٹوں کے مطابق
35 سے 40 فیصد افراد کے جو اسرائیل کی طرف مہاجرت کرتے ہیں اسی سال وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔
سامعین، ایک اور نقطہ کی جس سے غاصب صہیونی حکومت کے زوال کی نشاندہی ہوتی ہے، بچوں کی اس قاتل حکومت کے حکام اور عہدیداروں کے درمیان سیاسی کشمکش اور سیاسی کمزوریوں کا ہونا ہے۔ پارٹیوں اور افراد کے درمیان اقتدار کے حصول کی جنگ نے اس جعلی حکومت کے وجود کو خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کو مزاحمت کے میزائلوں سے زیادہ نقصان اپنے داخلی سیاسی و اجتماعی تنازعات سے پہنچ رہا ہے۔ اس اعتبار سے کہ اس حکومت میں ایک متحد قوم کا فقدان ہے، اس لیے سیاسی افراد اور حکام کے تعلقات میں چھوٹے سے بھی تنازع سے براہ راست اس غاصب حکومت کے وجود کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی معاشرے میں موجودہ تنازعات میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے اور مقبوضہ علاقوں میں یہ تنازع برملا ہو گئے ہیں۔ نسلی تنازع، مذہبی تنازع، فرقہ وارانہ تنازع ایسے تنازع ہیں کہ جن سے یہودیوں کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہوئے ہیں، جبکہ پارٹیوں اور گروہوں کے درمیان سیاسی جھگڑوں نے اسرائیل کے وجود کو متزلزل کر دیا ہے۔ تجزیہ نگاروں کے بقول ان سارے تنازعات نے غیر مساوی اور ایک انتہائی متفاوت اور مزمحل سماج کو جنم دیا ہے کہ جو اندر اندر لاوے کی طرح پک رہا ہے اور ایک دن پھوٹ پڑے گا۔
لیکن ان خرابیوں کے درمیان اسرائیلی فوج کی کمزوری کے پہلو نے اس غاصب حکومت کے زوال کو عیاں کر دیا ہے۔ مغربی ذرائع ابلاغ کے جو برسوں سے اسرائیل کی فوجی طاقت کو ناقابل شکست طاقت کے طور پر پیش کر رہے ہیں اور گویا وہ اس پروپیگنڈے کے ذریعے فلسطینیوں اور دنیا بھر میں اسرائیل کے مخالفین کے دلوں میں رعب و وحشت پیدا کرنے میں کوشاں ہیں، اس وقت وہ رسوا ہو چکے ہیں اور ان کے سارے کھوکھلے پروپیگنڈے مزاحمت کے میزائلوں سے ہوا ہو گئے ہیں۔ ایک ایسی حکومت کے جو اپنے جدید ترین ہتھیاروں پر نازا تھی اور اپنے آئرن ڈوم سے چھوٹی امید وابستہ کیے ہوئے تھی، آسانی سے مزاحمت کے میزائلوں نے اسے نقصان پہنچایا اور ذلت و خواری کے ساتھ اس نے جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے روز قدس کی اپنی تقریر میں لبنان کی 33 روزہ جنگ اور غزہ کی 22 روزہ اور 8 روزہ جنگوں میں اسرائیل کے پے در پے شکستوں کا ذکر کرتے ہوئے اسے اسرائیلی فوج کی طاقت کے کھوکھلا ہونے کی علامت قرار دیا اور فرمایا کہ حالیہ دنوں کی 12 روزہ جنگ نے پہلے سے بھی زیادہ اسرائیلی فوج کے کمزور ہونے کو ظاہر کر دیا ہے۔ اس عظیم کامیابی نے ثابت کر دیا ہے کہ قدس کی غاصب حکومت کی نابودی اب بہت نزدیک ہو چکی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مزاحمت کی عالی شان کامیابی کے بعد مزاحمتی رہنماؤں کے نام اپنے مسرت بخش پیغام میں فرمایا، ان 12 دنوں میں جابر و ظالم سے انہیں حکومت غزہ میں بڑی جارحیت کی مرتکب ہوئی اور اس نے عملی طور پر ثابت کر دیا کہ فلسطین کے متحدہ قیام کے مقابلے میں اپنی ناتوانی کے باعث ظالم صہیونی حکومت ایسی شرمناک اور جنونی حرکتوں کی مرتکب ہوئی کہ اس نے ساری دنیا کی رائے عامہ کو اپنے خلاف اشتعال دلا دیا اور خود کو اپنی حامی مغربی حکومتوں بالخصوص مجرم امریکہ کو ماضی سے بھی زیادہ نفرت انگیز بنا دیا۔ جرائم کا سلسلہ جاری رکھنا اور جنگ بندی کا مطالبہ کرنا دونوں ہی چیزیں اس کی شکست تھیں، وہ مجبور ہوئی کہ شکست کو قبول کرے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ خبیث صہیونی حکومت ابھی مزید کمزور ہوگی، فلسطینی نوجوانوں کی آمادگی، قابل قدر جہادی گروہوں کی طاقت کا مظاہرہ اور قوت میں اضافہ، فلسطین کو روز بروز زیادہ طاقتور اور غاصب دشمن کو روز بروز زیادہ ناتواں بنائے گا۔ اس جنگ میں نہ صرف غزہ کے عوام بلکہ غرب اردن کے فلسطینی اور 1948 کی سرزمین کے فلسطینی سب ایک طرح سے متحد ہو گئے اور فلسطینیوں کا یہ اتحاد خود ایک اور کامیابی تھا۔ فلسطینیوں کے درمیان اتحاد و یکجہتی ان کے قوی و مضبوط ہونے اور دشمن اسرائیل کے کمزور ہونے کا باعث بنی۔
سامعین، یہ زبوں حال اور شیطانی حکومت فلسطینیوں پر ظلم و ستم اپنے جاری رکھے ہوئے ہے۔ فلسطینی مجاہدین اور قدس کی غاصب حکومت کے درمیان جنگ بندی کے قیام کے باوجود فلسطین کی سرزمین خاص طور پر شیخ جراح کے علاقے پر بدستور صہیونی مظالم کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اسرائیلی ایجنٹ بدستور فلسطینیوں کو زور و زبردستی کے ساتھ اس علاقے سے باہر نکالنے کے درپے ہیں اور اپنی اس توسیع پسندی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کسی بھی تشدد سے دریغ نہیں کر رہے ہیں، لیکن شیخ جراح کے فلسطینیوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں اپنے گھروں، مکانوں اور رہائشی علاقوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے اور اسرائیلیوں کو یہاں سے ہماری لاشیں منتقل کرنا پڑیں گی۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے شیخ جراح کے بہادر عوام کے نام اپنے پیغام میں فرمایا، غاصب اور موزور و ظالم حکومت اور کالونیوں میں بسنے والے اسرائیلی ایجنٹوں کے مقابلے میں مقاومت و استقامت میں شیخ جرہ کے عوام کا تجربہ فلسطین کے غیور عوام کا دائمی دستور العمل ہونا چاہیے۔ ہم شیخ جرہ کے بہادر جوانوں پر سلام بھیجتے ہیں۔ اس وقت فلسطینیوں کی طاقت میں اضافہ ہوا ہے اور صہیونیوں کا یہ ظالمانہ رویہ بھی عوام کی مزاحمت سے نابود ہو جائے گا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے حماس کے دفتر کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے نام بھی اپنے مبارکبادی کے پیغام میں تحریر فرمایا۔ خدا کی مدد و نصرت سے آپ کامیاب ہوں گے اور اس ارض مقدس کو غاصبوں کے نجس وجود سے پاک کریں گے انشاءاللہ۔ تمام اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
ہر نظر کے لیے، ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ، خود قیادت ہے یہ، عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد۔ ساری انسانیت کی یہی شان ہو، وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو، اتحاد عمل اس کی پہچان ہو، بس عقیدہ یہی، بس یہی اعتقاد۔ ظلم کیا ظالموں کی طاقت کیا، صبر کے سامنے کوئی کثرت بھی کیا، تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا، خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد۔ ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں، امت مسلمہ ہو یہاں سے وہاں، سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں، سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمر و ابن زیاد۔ آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی، پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی، توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی، آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد۔ مرد حق
کو اسی فکر سے کام ہے یہ مام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا ارادہ ہے دے رہا ہے صدا تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اس اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبی چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد
Thank you.